بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آفتاب اور اس کی روشنی کی قسم، اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے چلے، اور دن کی قسم جب وہ روشنی بخشے، اور رات کی قسم جب وہ اسے ڈھانک لے، اور آسمان کی قسم اور جس نے اسے بنایا ہے، اور زمین کی قسم اور جس نے اسے بچھایا ہے، اور نفس کی قسم جس نے اسے درست کیا ہے، پھر بدی اور تقوی کی ہدایت دی ہے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاکیزہ بنا لیا، اور وہ نامراد ہو گیا جس نے اسے آلودہ کر دیا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران، تیسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ شمس کی آیت نمبر 1 سے 10 تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز، اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ سامعین، ہماری آج کی تیسری اور آخری مجلس میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سنیں گے، اس کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا اسلامی تاریخ، اور اسلامی تاریخ پروگرام کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے دعائے امام زمانہ، اور اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی اس وقت کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے پیش خدمت ہے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر ایران نے کہا ہے کہ تہران بغداد تعلقات دونوں ملکوں کی حکومت اور عوام کے دلوں کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے اور آئی اے ای اے کے سربراہوں نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا ہے جس میں فریقین نے تعمیری ماحول میں تکنیکی سطح پر تعاون کے جذبے اور باہمی اعتماد اور اس عمل کو جاری رکھنے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ عراق میں دہشت گرد امریکی فوج کے زیر استعمال ایک فوجی اڈے میں دھماکوں کی خبریں موصول ہوئی ہیں، اور پاکستان میں ہونے والے کنٹونمنٹ بورڈ انتخابات کے ووٹوں کی گنتی شروع ہو گئی ہے۔ خبروں کے خلاصے کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ صدر ایران نے کہا ہے کہ تہران بغداد تعلقات دونوں ملکوں کی حکومت اور عوام کے دلوں کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ عراقی وزیر اعظم مصطفیٰ القاسمی کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صدر ایران سید ابراہیم رئیسی کا کہنا تھا کہ ایران اور عراق کے تعلقات انتہائی دوستانہ اور برادرانہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی، اقتصادی اور ثقافتی میدان میں دونوں ملکوں کے تعلقات کے فروغ کی بے پناہ گنجائش موجود ہے۔ صدر ابراہیم رئیسی کا کہنا تھا کہ ایران عراق تعلقات صرف دو ملکوں کے تعلقات کی طرح نہیں ہیں، بلکہ علاقائی اور عالمی سطح پر بھی دونوں ممالک مؤثر کردار کے مالک ہیں۔ ایرانی صدر نے کہا کہ دونوں ممالک باہمی تعلقات کے فروغ کا پختہ ارادہ رکھتے ہیں، اور عراقی وزیر اعظم نے اربعین حسینی کے لیے ایرانی زائرین کا کوٹہ بڑھانے کا وعدہ کیا ہے۔ ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے اور آئی اے ای اے کے سربراہوں نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا ہے۔ ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ محمد اسلامی اور ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی آئی اے اے کے ڈائریکٹر جنرل رافائل گروسی کے مشترکہ بیان میں مختلف ایٹمی شعبوں میں ایران اور آئی اے اے کے درمیان تکنیکی تعاون کی توسیع پر زور دیا گیا ہے. بیان میں کہا گیا ہے کہ فریقین نے تعمیری ماحول میں تکنیکی سطح پر تعاون کے جذبے اور باہمی اعتماد اور اس عمل کو جاری رکھنے کی اہمیت نیز دو طرفہ مسائل کا جائزہ لیے جانے کی ضرورت پر بھی تاکید کی ہے. بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ دو طرفہ تعاون و مفاہمت کے دائرے میں فریقین نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ مختلف سطحوں پر ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا. ایرانی فوج کے کمانڈر جنرل نے تاکید کی ہے کہ ایرانی بحریہ کے 75ویں اسکواڈرن کے اسٹریٹجک مشن نے عالمی استکبار کو مبہوت کر دیا ہے. ایرانی فوج کے کمانڈر میجر جنرل سید عبدالرحیم موسوی نے آج ایرانی بحریہ کے 75ویں اسکواڈرن کی استقبالیہ تقریب سے اپنے خطاب میں کہا کہ ایران کی مسلح افواج کے سپریم کمانڈر نے پہلی بار ایرانی بحریہ کے 75ویں اسکواڈرن کی بحر اٹلانٹک میں تاریخ ساز بحری مشن سے کامیاب اور طاقتور نمائش و واپسی کو قابل ستائش قرار دیا اور قدردانی کی. انہوں نے کہا کہ ایرانی بحریہ کے سپوتوں نے بدترین ماحول اور دشمن کی سیاسی و نفسیاتی کارروائیوں کے درمیان نہایت بہادری کے ساتھ بحر اٹلانٹک میں اپنی دلیرانہ موجودگی کا اعلان کیا اور رہبر انقلاب اسلامی کے فرمان پر عمل کیا. عراق میں دہشت گرد امریکی فوج کے زیر استعمال ایک فوجی اڈے میں دھماکوں کی خبریں موصول ہوئی ہیں. عراقی ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ اربیل ایئرپورٹ سے متصل اس علاقے میں دھماکوں کی آوازیں سنائی دی ہیں جو امریکی فوج کے زیر استعمال ہے. ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ دھماکے کس نوعیت کے تھے. تاہم بعض عراقی ذرائع نے بتایا ہے کہ یہ دھماکے 3 بمبار ڈرون طیاروں کے حملے کا نتیجہ ہیں. عراقی سوشل میڈیا نے بھی اربیل میں دہشت گرد امریکی فوجی اڈے کو نشانہ بنائے جانے کی خبریں جاری کی ہیں. بعض سوشل میڈیا ذرائع نے عراق کے استقامتی گروپوں کے قریبی ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ امریکی اڈے پر راکٹوں سے حملہ کیا گیا ہے. اس سے پہلے خبروں میں بتایا گیا تھا کہ اربیل میں امریکی قونصل خانہ خالی کر دیا گیا ہے. یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں. پاکستان میں ہونے والے کنٹینمنٹ بورڈ انتخابات کے ووٹوں کی گنتی شروع ہو گئی ہے. پاکستانی میڈیا رپورٹ کے مطابق کنٹینمنٹ بورڈز کے بلدیاتی الیکشن کی پولنگ کا وقت ختم ہونے کے بعد ووٹوں کی گنتی شروع ہو گئی اور غیر سرکاری نتائج کا سلسلہ بھی جاری ہے. والٹن کنٹینمنٹ بورڈ وارڈ نمبر 2 کے پولنگ اسٹیشن نمبر 86 کے غیر سرکاری نتیجے کے مطابق پی ٹی آئی کے چودھری سیام 125 ووٹ لے کر آگے جبکہ مسلم لیگ نون کے قاری محمد حنیف 75 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے. بنو میں کنٹینمنٹ بورڈ وارڈ کا غیر سرکاری نتیجہ آ گیا ہے جس کے مطابق آزاد امیدوار جمشید محی الدین 444 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر ہیں جبکہ جمعیت علماء اسلام فے کے نعیم گل 348 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے. ڈیرہ اسماعیل خان میں کنٹینمنٹ بورڈ وارڈ 2 کے غیر سرکاری نتیجے کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے کفایت اللہ خان 325 ووٹ لے کر کامیاب اور آزاد امیدوار ملک محمد ریاض 83 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے. گجرانوالہ کینٹونمنٹ بورڈ وارڈ 10 میں غیر سرکاری نتیجے کے مطابق پی ٹی آئی کے امیدوار غلام مشتبہ 662 ووٹ لے کر کامیاب اور مسلم لیگ نون کے طاہر فاروق 296 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے. ملتان کینٹونمنٹ بورڈ وارڈ نمبر 2 کے غیر سرکاری نتیجے کے مطابق آزاد امیدوار غلام جیلانی شیخ 158 ووٹ لے کر کامیاب اور تحریک انصاف کے خلیل احمد 131 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے. ملتان کینٹنمنٹ بورڈ وارڈ 6 غیر سرکاری نتیجے کے مطابق آزاد امیدوار ثنا اکبر 156 ووٹ لے کر کامیاب رہے ہیں اور آزاد امیدوار محمد عارف رضا کو 128 ووٹ ملے ہیں۔ ٹیکسلا کینٹنمنٹ بورڈ وارڈ نمبر 1 کے غیر سرکاری نتیجے کے مطابق مسلم لیگ نون کے عابد حسین 738 ووٹ لے کر کامیاب رہے ہیں، جبکہ تحریک انصاف کے یاسر محمود 268 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے ہیں۔ ٹیکسلا کنٹنمنٹ بورڈ وارڈ نمبر 2 کے غیر سرکاری نتیجے کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون کے غلام دستگیر 439 ووٹ لے کر کامیاب رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار منور خان 378 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ پشاور کنٹنمنٹ بورڈ وارڈ نمبر 1 کے غیر سرکاری نتیجے کے مطابق آزاد امیدوار نعمان فاروق 705 ووٹ لے کر کامیاب رہے ہیں اور تحریک انصاف کے مومن رشید گرواڑا کو 193 ووٹ ملے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے تور غر ضلع میں آسمانی بجلی گرنے سے 3 رہائشی مکانات منہدم اور 11 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق تور غر ضلع میں شدید طوفانی بارش کے دوران آسمانی بجلی گرنے سے 3 رہائشی مکانات زمین بوس ہو گئے، جس کے نتیجے میں 16 افراد ملبے کے نیچے دب گئے، ان میں 11 کی موت ہو گئی اور باقی زخمی ہوئے ہیں۔ فرانس کے وزیر خارجہ نے طالبان کو جھوٹا قرار دیتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ پیرس افغانستان میں طالبان کی حکومت کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں رکھے گا۔ فرانسیسی وزیر خارجہ جان ایولے دریان نے اتوار کے روز قطر میں ہونے والے مذاکرات میں شرکت کے لیے روانہ ہونے سے پہلے افغانستان سے انخلاء کے بارے میں کہا کہ طالبان نے کہا تھا کہ وہ افغانستان سے غیر ملکیوں اور ملک سے باہر جانے کے خواہاں افغان شہریوں کو بیرون ملک منتقل ہونے دیں گے اور ملک میں ایک وسیع البنیاد حکومت تشکیل دیں گے، مگر انہوں نے سراسر جھوٹ بولا۔ انہوں نے کہا کہ فرانس افغانستان میں طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے اور اس حکومت کے ساتھ رابطہ برقرار کرنے سے گریز کرے گا۔ غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے فضائی حملے اور وحشیانہ جارحیت کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمارے نمائندے نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کے جارح فوجیوں نے آج الصبا غزہ سے میزائل حملہ ہونے کا بہانہ بناتے ہوئے غلاف غزہ کے نام سے موسوم علاقے کو کئی بار اپنی جارحانہ کارروائیوں اور وحشیانہ حملوں کا نشانہ بنایا۔ فلسطینی ذرائع ابلاغ کی رپورٹوں کے مطابق غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے غزہ میں المغازی کیمپ کے گیٹ کے قریب تحریک مزاحمت کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا اور البریج کیمپ کے مشرق میں ایک علاقے پر حملہ کیا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
میں لب کشا نہیں ہوں، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے چلتے شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں، اور آنسوؤں کے موتی اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں، نظر کر رہا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، کوئی تو
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام اسلامی تاریخ، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے دعائے امام زمانہ، اور اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیں، خدا حافظ، شب بخیر۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس صاحب سے مخاطب ہیں، یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے، اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے آل پاک پر۔ ناظرین اکرام، سحر عالمی نیٹورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلامی تاریخ کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، خداوند متعال کا شکر ہے کہ اس نے اسلامی تاریخ کے حوالے سے ایک پروگرام مرتب کرنے کی اور آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی ہمیں سعادت بخشی۔ ناظرین، تاریخ ایک نہایت ہی شریف علم ہے، اور اس کا بڑا گہرا تعلق ہے شرافت سے۔ آپ دیکھیے کہ جو یعنی شریف قومیں ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں ایسے کارنامے انجام دیے ہیں کہ جو شریف کارنامے ہیں۔ دیکھیے، تاریخ ایک ایسا علم ہے کہ جس میں ہر قوم کے بارے میں نقل ہوتا ہے، یعنی چاہے وہ شریف ہو یا وہ برے اور رذیل اقوام ہوں، جو شریف ہیں ان کے شریف واقعات بھی نقل کیے جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو بری قومیں ہیں ان کے برے واقعات بھی نقل کیے جاتے ہیں۔ اس لیے تاریخ سے وہی قومیں محبت کرتی ہیں، وہی انسان محبت کرتے ہیں جو خود شریف ہوتے ہیں، اس لیے کہ جب وہ تاریخ دیکھتے ہیں، تاریخ پڑھتے ہیں، تو اس تاریخ میں ان کے بزرگوں کے وہ واقعات رونما ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ ان کے بزرگوں نے جو واقعات وہاں پر انجام دیے ہیں، جو ان کے لیے باعث فخر ہوتے ہیں، تو وہ اس کو یاد رکھتے ہیں، آنے والے نسلوں کو سناتے ہیں، اور ان واقعات کو زندہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو برے افراد ہیں، جب وہ اپنی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں، جو بری قومیں ہیں، جو رذیل اقوام ہیں، جب وہ اپنی قوم پر نظر ڈالتے ہیں، تو ظاہر ہے ان کی تاریخ میں ان کو کیا ملے گا؟ وہی برے واقعات ان کو ملیں گے، کوئی منکر خدا نظر آئے گا، کوئی پتہ چلا دشمن خدا نظر آئے گا، کوئی بت پرست نظر آئے گا، نتیجتاً انہیں شرمندگی ہوتی ہے، یعنی کچھ ایسے افعال ان کی زندگی میں نظر آئیں گے کہ جو خلاف عقل، خلاف منطق ہیں، تو اور یعنی خلاف علم ہیں، تو ظاہر ہے انہیں افسوس ہوتا ہے، وہ کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ اتنا شریف علم ہے کہ اس کو ہمیشہ شرفا زندہ رکھتے ہیں اور شرفا اس کو باقی رکھتے ہیں، چونکہ وہ اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں اور آنے والی نسلوں کو بیان کرتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے منارۂ افتخار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اسلامی تاریخ کو بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں کہ ہمارے حضور اور حضور کے اہل بیت کی محنتوں کے نتیجے میں انہوں نے کون سے کارنامے انجام دیے کہ جو وہ جہالت اور جاہلیت میں جو مبتلا دور تھا انسانیت کا، وہ اس منزل پر پہنچ گیا۔ تو ناظرین، ہمارا پروگرام اسلامی تاریخ اسی حوالے سے ہے، اور اس پروگرام میں الحمدللہ ہمارے دو مہمان ہوتے ہیں۔ آج بھی جو ہمارے مہمان ہیں اسٹوڈیو میں، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب مولانا عمار یاسر حمدانی صاحب قبلہ ہیں، اور اسی طرح انشاءاللہ دوسرے مہمان ہیں، لیکن سب سے ملاقات کریں گے، پہلے ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین، وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ الحمدللہ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ جناب مولانا عمار یاسر حمدانی صاحب قبلہ ہیں، ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں، اس کے بعد اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
قبلہ، بہت شکر گزار ہیں کہ ایک مرتبہ پھر آپ نے دعوت کو قبول فرمایا، اسٹوڈیو تشریف لائے۔
اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ان تاریخی موضوعات پہ ہمیں بولنے کا، یہاں پہ خدمت کا موقع ملتا ہے، اور اسی طرح میں تمام ناظرین کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتا ہوں۔
بہت شکریہ قبلہ۔ ہمارے دوسرے مہمان ہیں، ان کی خدمت میں چلتے ہیں۔ ناظرین، الحمدللہ آج بھی ہمارے ساتھ ہندوستان سے تعلق رکھنے والے جناب محمد عباس کریمی صاحب ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کی خدمت میں چلتے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ جناب محمد عباس کریمی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جناب، بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا، اسٹوڈیو تشریف لائے، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔
اس کا شکر گزار میں بھی ہوں کہ آپ نے آخر کو یاد کیا اور ہم تبلیغ کے لیے، ہم خدمت اپنے ناظرین کی خدمت کے لیے آمادہ ہیں۔
بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ قبلہ، میرا جو آج آپ سے سوال ہے، آج الحمدللہ ہمارا جو موضوع ہے وہ بہت ہی اہم ہے، اور یہاں سے درواقع یہ ایک پیش خیمہ ہے اسلامی تاریخ کا، جیسے کہ ہماری گفتگو بھی اسلامی تاریخ کے حوالے سے ہے، وہ ہے عام الفیل، اور عام الفیل میں جو واقعات رونما ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ ایک بڑا مشہور سال ہے جس کو ہم عام الفیل کہتے ہیں، اس کو عام الفیل کیوں کہتے ہیں، اس کے حوالے سے آپ مختصر طور پر روشنی ڈالیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح تمام قوموں کی اپنی اپنی تاریخیں ہوتی ہیں
جی،
اور ان تاریخوں کو کسی نہ کسی حادثے کے ساتھ اپنے سال کو بیان کرنے کے لیے اس حادثے کی اہمیت اتنی ہوتی ہے
جی،
کہ وہیں سے وہ ان کا ابتدائیہ شروع ہو جاتا ہے۔ مثلا اگر دیکھیں عیسویں، اگر ہم سال عیسویں دیکھیں
جی،
میلادی سال کو دیکھیں، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے،
بالکل،
یا اگر ہم اپنا اسلامی سال دیکھیں، تو اگر ہمیں ملے گا کہ ایک ہجرت، ایک اتنا بڑا واقعہ تھا اسلامی تاریخ میں کہ ہجری قمری وہاں سے،
یعنی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسا واقعہ ہے کہ جو بالکل رخ موڑ دیتا ہے، یعنی ایک ٹرن ہے پوری تاریخ کے لیے
جی۔ کوئی بھی ایسا واقعہ ہو تو لوگ اس کی اہمیت کی پیش نظر بتاتے ہیں کہ وہ جو واقعہ، چونکہ اتنا عظیم واقعہ کوئی بھی ہو
جی جی،
اس سے اتنے سال پہلے یہ بات ہو چکی تھی، اس سے اتنے سال بعد میں یہ واقعہ ہو چکا تھا۔
صحیح۔
تو عربوں میں دیکھو، جہالت کی وجہ سے وہ وہ ڈیٹ اور وہ ان کے پاس کوئی خاص سال نہیں تھا، لیکن جو عام الفیل، جو عام کہتے ہیں کہ سال کو، اور فیل کہتے ہیں یہ جو ہاتھیوں کو
جی، بالکل۔
اب یہ ہاتھیوں والا جو اصحاب فیل، قرآن کے اندر بھی ذکر ہوا ہے، ہاتھیوں والا جو واقعہ پیش آیا، وہی ایک معیار بن گیا عرب دنیا کے لیے۔
صحیح۔
کہ وہ اس کو اپنے جو واقعات کو، مثلا اتنے سال پہلے سے یہ واقعہ ہوا تھا، اتنے سال پہلے اسے یہ واقعہ ہوا تھا، وہ جی، کون سا زمانہ تھا؟ وہ زمانہ تھا کہ جب جناب عبد المطلب یہ کعبہ کی، بنی ہاشم کا جو دور گزرا تھا، اس وقت ان کے پاس کعبہ کی جو کنجیاں تھیں، اور جو
کلید بردار تھے،
اس زمانے میں یہ حالات وہاں پہ تھے. جی. اور فیل اصحاب فیل ایک معروف واقعہ ہے, ہم جو جی جی. ہمیں بچوں کو بھی پتہ ہے, سورہ فیل کے اندر بھی یہ ہے جی. کہ ایک واقعہ ایسا رونما ہوا کہ یمن والی سائڈ سے ایک جی. لشکر آیا اور ہاتھیوں پہ چونکہ سوار تھا
جی.
اور انہوں نے کعبہ پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی.
صحیح.
اور اس میں اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد جس طرح کے پہلے بھی تاریخی مقام پرام میں ہم دیکھتے ہیں کہ بنی ہاشم کو اس واقعے نے اللہ تعالیٰ کی اس غیبی مدد نے ان جو اتنا بڑا لشکر تھا
صحیح
فیل جو اس کے اوپر ایک بیٹھ کے آئے تھے کہ جن کا کوئی مقابلہ نہیں کر پا رہا تھا ان سے جب اللہ تعالیٰ
نظر میں تو سب سے بڑی مخلوق وہی تھی
جناب, سب اس وقت ہار چکے تھے
بالکل.
لیکن اب قریب تھا کہ اللہ تعالیٰ کا اور یہ عربوں کو اور ہاشمیوں کو یہاں سے ختم کر دیا جائے اور جی. یہ یہودی جو اس طرف سے آئے وہ قبضہ کرے. اللہ نے جب مدد کی تو سب کا عقیدہ راسخ ہو گیا, ہاشمیوں پر بھی اور عربوں پہ بھی, اور خانہ کعبہ کی عزت اور عظمت وہاں سے بڑھی. اسی کے ساتھ مربوط ہو گیا عام الفیل, پوری اس عرب معاشرے میں
مشہور ہو گیا,
مشہور ہو گیا
ہاتھیوں والا سال,
ہاتھیوں والا سال
جی.
اسی سے بولتے تھے چند سال پہلے, مثلا ابھی ہم نے بھی دیکھنا ہو تو ہم کہتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مثلا ان کے والدین نے کب شادی کی یا اس سے جو مربوط واقعات ہیں, تو ہم بھی اسی کو ایک معیار لے لیا گیا.
جی بالکل, بہت شکریہ محمد عباس صاحب, آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ عام الفیل, چونکہ ہمارا موضوع یہ ہے کہ عام الفیل, یہ ہاتھیوں والا سال جیسے ہمارے مہمان نے بیان فرمایا, اور اس سال میں جو واقعات رونما ہوئے ہیں, تو مختصر طور پر آپ اشارہ کیجئے ان واقعات کی طرف کہ اس سال میں کون کون سے اہم واقعات رونما ہوئے.
اول تو میں خدمت میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت سے پہلے اسی سال آپ اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور جہان فانی کو منور فرماتے ہیں
جی.
اور جب یہ عام الفیل کا سال شروع ہوتا ہے, آغاز ہوتا ہے, بدایہ ہوتا ہے
جی,
تو وہیں چند واقعات پیش آتے ہیں. اول تو یہ جو ہے عام الفیل ارحاس میں تھے, ارحاسات میں سے ایک ارحاس ہے, جیسے معجزات کہتے ہیں معجزات میں سے ایک معجزہ, اسی طریقے سے ارحاسات میں سے ارحاس تھا. ارحاس کسے کہتے ہیں؟ جب
اگر پہلے آپ اور جو واقعات اس میں رونما ہوئے ہیں ان کی طرف اشارہ کریں تو انشاءاللہ پھر ہم آئیں گے دوسرے سوال جی. اس سوال کی طرف.
تو یہ بھی وہی ایک ارحاس میں سے ایک ارحاس ہے, ارحاسات میں سے ایک ارحاس ہے, اور یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس میں جو ہے تاریخ ولادت ہے, اس میں آپ پیدا ہوتے ہیں
بالکل.
اور جب آپ متولد ہوتے ہیں, جب اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں, اس وقت کئی حادثات, کئی واقعات جو رونما ہوتے ہیں, اس میں سے ایک یہ ہے کہ ایوان کسرا کا شکست ہونا اور اس کے جو ہے 14 کنگورے کا گرنا, دریائے ساوا کا خشک ہونا اور اس کے بعد جو ہے دریائے سماوا کا پر ہو جانا پانی سے. دیکھیے دو چیزیں ہیں, ایک طرف اس طرف خدا بند متعال خشک کرتا ہے اور ایک طرف جو ہے پانی آتا ہے سماوا میں, وادی سماوا میں
جی.
تو اور اس طریقے سے بہت سے واقعات ہیں, اور جو ہے آتش کزے فارس کو جو ہے خاموش ہونا, جو ہزاروں سال سے جو ہے روشن تھا, شعلہ ور تھا
جی.
اس طریقے سے بہت سے واقعات ہیں جس میں سے مہم یہ ہے, دریائے ساوا کا خشک ہونا بہت بڑا حادثہ ہے, واقعہ ہے
جی.
اسے سماوا کا پور ہونا آپ سے, یہ بھی اس طریقے سے چند واقعات ہیں, اس میں سے ایک عام الفیل بھی ہے.
صحیح بالکل. تو یہ آپ جو ارحاس بیان فرما رہے تھے کیسے کہتے ہیں ارحاس؟
ارحاس معجزے اور ارحاس میں تھوڑا سا فرق ہے, یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی, چاہے آدم رہے ہوں یا آدم سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی بھی رہا ہو, اس میں سے جب بھی کوئی نبی پیدا ہونے والا ہوتا ہے, اس دنیا میں آنے والا ہوتا ہے, رونما ہونے والا ہوتا ہے, تو اس سے پہلے کچھ حادثات ہوتے ہیں. حادثات اس لیے ہوتے ہیں, یہ ارحاس اس لیے ہوتے ہیں تاکہ لوگوں کو جو ہے ایک دعوے کی طرف, ایک دعوت کی طرف, ایک دعوے کی طرف متمرکز کیا جائے,
یعنی کسی اہم اس کی اہمیت اہم کی طرف متوجہ کیا
جی
جا سکے.
جسے ارحاس کے معنی خود ہی اصرار اور اثبات کے ہیں
جی,
یعنی کسی, یعنی اس زمانے کے لوگوں کے مزاج کو اثبات کیا جائے, اصرار کیا جائے کہ کچھ ہونے والا ہے.
صحیح,
اسے ارحاس کہتے ہیں. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے تھے اس سے پہلے یہ ارحاسات دنیا میں آئے, اور یہ جو چار پانچ چیزیں میں نے ابھی بتائی ہے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ان چاروں پانچوں چیزوں کو ایک حدیث میں بیان کرتے ہیں. میں حدیث نہیں لینا چاہتا, پڑھنا چاہتا کیونکہ وقت تو گیر ہے. تو لہٰذا یہ جو ارحاسات ہوئے ہیں پانچ جو ابھی میں نے بتائے, یہ اسی روز ہوئے ہیں جس دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں.
صحیح.
تو لہٰذا ایک بہت بڑی نعمت ہے. ارحاس اور معجزے میں فرق یہی ہے کہ ارحاس یعنی دعوے نبوت کے پہلے یعنی امور خارق العادہ جو رونما ہوتے ہیں.
صحیح.
لیکن معجزہ جو دعوے نبوت کے ساتھ امور خارق العادہ پیش آتے ہیں اس کو معجزہ کہتے ہیں.
جو اس دعوے کے بعد ہوتے ہیں یا اس کی دلیل کے طور پہ ہوتے ہیں اس کو معجزہ
کہتے ہیں.
صحیح.
اور بہت شکریہ. دعویٰ اس کو ارحاس کہتے ہیں.
جی بہت شکریہ. قبلہ ولادت تک ہم پہنچ گئے ہیں آپ سے, ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے کچھ جاننا چاہیں گے کہ کس طرح سے یہ ولادت منعقد ہوئی. یقیناً جس طرح عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ عام الفیل ایک اتنا بڑا عظیم واقعہ اگرچہ معروف ہے عام الفیل اس ہاتھیوں کے واقعے کے ساتھ, لیکن یہ بالکل وہی زمانہ ہے کہ جس میں ایک اور عظیم واقعہ ایک اور عظیم شخصیت کا جو ظہور ہوتا ہے اس دنیا میں, اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب آمنہ کے بدن سے پیدا ہوتے ہیں. تو یہ بھی اس سال کی ایک عظمت کا ایک اور نمونہ ہے کہ جناب عبد المطلب سے اگر آپ دیکھیں تو ان کی جو مختصر سمے یہاں پہ بیان کرنا چاہوں گا, ان کے پاس اولاد نہیں تھی. جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ مجھے اگر 10 بیٹے دیں تو میں قربانی کروں گا.
صحیح.
تو جب 10 بیٹے دیے گئے تو سب بیٹوں کو جب 10واں بیٹے کچھ باشعور ہو گئے تو اب کا قربانی کا وقت آ گیا.
صحیح.
سب بیٹوں کو بلایا گیا, قرعہ ڈالا گیا, دو دفعہ تین دفعہ قرعہ ڈالا گیا اور جناب عبداللہ کے نام پہ نکلا.
جی.
اور ان کو جب قربانی کرنے کے لیے مصر تھے جناب عبد المطلب کہ میں اب اپنے اس بیٹے کو اللہ کے نام پہ قربان کروں.
جی.
تو لوگوں نے وہاں پہ مانے ہوئے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کہا جو آپ کی پیشانی کا جو ایک نور ہے وہ کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں جناب عبداللہ کی پیشانی میں نظر آ رہا ہے. ہم اس شخصیت کو, اس عظیم شخصیت کو, اس نور کو ہم
نہیں ہونے دیں گے. جی.
تو انہوں نے کہا پھر ہم قربانی نہیں کرتے. لیکن جناب عبد المطلب نہیں ہونی چاہیے.
صحیح.
فیصلہ یہ ہوا کہ خون کے بدلے خون ہی ہونا چاہیے.
جی.
تو پھر کہا چلے ہم 10 اونٹ قربان کرتے ہیں. اس طرح یہ سلسلہ چلا 100 اونٹوں تک پر. جی. جب ایک سلسلہ پہنچ گیا تو 100 اونٹ قربان کیے گئے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ واقعہ عام الفیل سے ایک سال پہلے کا.
صحیح.
ایک سال پہلے چونکہ جب یہ واقعہ ہو گیا اور قربانی دے دی گئی.
جی.
اونٹوں کی, تو آپ گئے اور وہب کے پاس اور ان کی جو بیٹی تھی آمنہ.
جی.
السلام اللہ علیہا, ان سے جناب عبداللہ کی شادی کی. ایک سال پہلے کے یہ بات ہے عام الفیل سے.
صحیح.
اور عام الفیل میں ہی
حضور
یہ
کی
حضور کی ولادت ہوتی ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہ اس سے پہلے ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو والد ہیں عبداللہ, وہ جی. بیماری کی وجہ سے ایک تجارتی کاروان میں جاتے ہیں شام کی طرف واپسی پہ.
جی.
ایک بیماری کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہو جاتے.
یہ بھی اسی سال میں واقعہ رونما ہوتا ہے.
یہ بھی اسی سال میں نا, 6 مہینے پہلے,
یعنی عام الفیل سے پہلے.
عام الفیل سے بالکل متصل.
صحیح.
کچھ عرصہ پہلے.
جی.
کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت بیان کی جاتی ہے, اور یہ کون سا سال ہے؟
جی.
یہ 20ویں سال, اگر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی بات دیکھا جائے تو ہمیں روایات میں ملتا ہے, مثلا تبری دیکھیں یا جناب کچھ اور ان کو اس میں دیکھیں, مسعودی جناب مسعودی جو لکھتے ہیں اپنی تاریخی کتاب میں, وہ لکھتے ہیں 570 یا 571 عیسوی.
صحیح.
عیسیٰ علیہ السلام, دیکھیں وہ بھی ایک واقعہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کیا تولد, اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دنیا میں آنا وہ عام الفیل ہے عیسیٰ علیہ السلام کا, وہاں پہ جو انہوں نے اپنی تاریخ رکھی ہے. 571 اور 570, اس کے درمیان تھوڑا سا اختلاف ہے.
صحیح.
اور کچھ اور بھی اس کے اندر اقوال ہیں. لیکن جب یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل میں ہی ان کی ولادت ہوتی ہے, اور جناب عبد المطلب بہت زیادہ سے خوشحالی ان کے لیے باعث بنتا ہے. کیوں؟
کیونکہ
وہی جو نور تھا
جی
اس کا جو کنٹینیو جو چل رہا تھا وہ جناب
تسلسل
عبداللہ
اس کا
تسلسل
جی
وہ جناب عبداللہ سے بعد ایک نورانی بچے کا جب ولادت ہوتی ہے
جی
تو اس سے بہت زیادہ یہ ان کے لیے ایک عظمت کا اس سے یہ چونکہ قریش اس کی عظمت کو زیادہ بہتر جانتے تھے اور ان کے درمیان یہ ایک بہت بڑا مقام تھا. اور جب جیسے جناب عبداللہ عبد المطلب کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بیٹا ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے پاس لایا جائے. اور اس سے پہلے جس طرح قرآن بھی کہتا ہے کہ کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور آپ کی اس میں اور کیا ہم نے آپ کو
پناہ نہیں دی ہے
پناہ نہیں دی اور کیا ہم نے جس طرح ایک اور جو دو ہی مددگار تھے کیا ہم نے آپ کو بغیر پیسوں کو دیکھا غنی نہیں کر دیا کہ آپ کو اور جناب خدیجہ کی ان کے ساتھ جو بات کے واقعات ہیں ان میں
صحیح
یہ پائے جاتے ہیں.
بہت شکریہ جی. محمد عباس کریمی صاحب آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے جیسے آپ ارحاس اور معجزے کے حوالے سے آپ بیان فرما رہے تھے کہ اگر کوئی اور اس میں نکتہ ہے تو آپ کی خدمت میں حاضر ہیں کہ ولادت کے حضور کی ولادت کے حوالے سے اگر کوئی اور واقعہ اس طرح کا رونما ہوا ہو.
جی جیسا کہ عرض کیا گیا کہ یعنی حضرت رسول الخدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے جب آپ شکم مادر میں تھے
جی
تو اس وقت تو آپ کی والدہ گرامی کے پیشانی مبارک سے نور جو ساتے ہوتا تھا
جی
اور عبداللہ جو آپ کے پدر آپ کے والد محترم تھے
جی حضرت
یا حضرت عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم
علیہ
الصلوۃ والسلام یہ ساری چیزیں جو ہیں انہیں یعنی حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثلاً فضیلت میں ہے.
جی بالکل
ٹھیک ہے. اس کے بعد جو آپ کا خدیجہ کا مال آپ کا مشہور ہے کہ آپ جناب خدیجہ بہت ہی ثروت مند تھیں تھیں اس میں کوئی شک نہیں لا شک کافی ہے. لیکن اس میں ایک وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ کے وجود مبارک کی برکت تھی کہ اس میں بعض مورخین نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ حضرت خدیجہ کا مال ٹھیک ہے زیادہ تھا ثروت مند تھیں لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انہوں نے تجارت کرنا شروع کیا
جی
تو اس میں زیادہ برکت آئی لہٰذا اس کے ذریعے سے انہوں نے اسلام کی خدمت کی.
جی
اور بھی متعدد چیزیں ہیں.
بہت شکریہ. اجازت دیجیے ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں. ناظرین ہماری گفتگو چل رہی ہے عام الفیل کے حوالے سے اور اس میں جو واقعات رونما ہوئے ہیں اسی طرح ہماری گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھے گا. ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد. ناظرین وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. ہمارے ساتھ رہیں اپنے مہمانوں کے ساتھ اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. جی محمد عباس کریمی صاحب ہم آپ کی خدمت میں ہیں اور ظاہر ہے گفتگو آپ ہی سے کر رہے تھے ہم نے آپ کو درمیان میں روکا. آپ سے یہاں پر یہ جاننا چاہیں گے کہ جیسے کہ اس سال کا نام بھی عام الفیل ہے یعنی ہاتھیوں والا سال اور مختصر طور پر اشارہ کیا ہمارے مہمان نے بھی اس واقعے کی طرف جو قرآن بھی بیان کرتا ہے جس کو واقعہ فیل کہتے ہیں یعنی ہاتھیوں نے حملہ کیا ہے تو یہ جاننا چاہیں گے آپ سے کہ یہ جو حملہ کیا اس ہاتھیوں کے لشکر نے تو اس کا مقصد کیا تھا کیا مقاصد تھے ان کے کس لیے انہوں نے خانہ کعبہ کے اوپر چڑھائی کی ہے.
جی شکریہ. اس کے سلسلے میں مورخین نے جو لکھا ہے
جی
متعدد چیزیں ہیں سبب ہیں لیکن اس میں سے مہم دو چیزیں ہیں
جی
اور اس دو چیزوں کو میں بطور مختصر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. پہلا مقصد اور پہلی علت مقصد بھی کہہ لیجئے مقصد ہی کہہ لیجئے کہ وہ اس کا پہلا مقصد یہ تھا کیونکہ چڑھائی کیوں کی
جی
اس نے جب دیکھا کہ خانہ کعبہ مرکز اقتصاد ہے جی
جی جی بالکل
جب خانہ کعبہ کو مرکز اقتصاد دیکھا چونکہ یہ بادشاہ تھا
صحیح
جی اس کے بعد اس نے سوچا کہ وہ مرکزیت کیوں نہ یمن پلٹائے
صحیح
تو اس نے ایک کلیسا بنایا قلیس نامی اور اس میں جو ہے اس نے بہت ہی مرصع کرایا اور اس کو مزین کرایا بہت دنوں تک کام لگا رہا اور اس نے کی تعمیر میں بڑی زحمتیں کی اس نے واقعا زحمت کی لیکن کیونکہ توحید کے مقابل میں اٹھا تھا لہذا برباد ہوا. اب جب وہاں سے اس نے دیکھا کہ مرکز اقتصاد خانہ کعبہ ہے تو لہٰذا ان حاجیوں کو اور ان عابدین کو جو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے خانہ کعبہ آتے تھے بیت اللہ کا طواف کرتے تھے ان کو منحرف کرنا چاہتا تھا اپنی طرف کہ یہ لوگ آئے, وہ اقتصاد جو خانہ کعبہ میں یا مکے میں ہو رہا ہے
وہ رونق جو مکے کو حاصل ہے تجارتی
وہ ہمیں حاصل ہو جائے.
صحیح.
اور اس کے بعد جو ہے اس نے اس لیے ایک سبب یہ ہے اس لیے چڑھائی کی, دوسرا سبب یہ ہے کہ نہیں صرف اس کا اقتصادی معاملہ تھا کہ وہ سوچ رہا تھا تجارت کی رونق ہمارے یمن میں رہے.
صحیح.
ایک یہ یہیں تک مقصد تھا اور چڑھائی کا کوئی اس کا ایسا ہدف نہیں تھا.
جی.
لیکن جب ایک شخص تھا جس کو آپ نے ابھی بیان کیا تھا عمرو ابن لحی, اس شخص نے جب سنا کہ وہاں ایک معبد بن چکا ہے, ایک کلیسا بن چکا ہے, عبادت گاہ بن چکی ہے, تو اب یہ وہاں سے یعنی مکے سے چلتا ہے رات میں کہ میں جاؤں دیکھوں کیوں مکے کے مقابل میں, کیوں خانہ کعبہ بیت اللہ کے مقابل میں ایک گھر اس نے بنوایا کہ لوگ وہاں جائیں. اب یہ غصے میں, حیرانگی کے عالم میں اور غضبناکی میں وہاں جاتا ہے اور بہت ہی اختصار کے ساتھ یعنی بغیر کچھ تمہید کے وہاں کہتا ہے کہ بھائی میں تمہارے اس کلیسا میں آیا ہوں, قلیس میں آیا ہوں کہ میں ان کی عبادت کروں اس میں آ کر, تاکہ میں یہ خبر وہاں مکے میں ہی پہنچاؤں, لوگ یہاں وہاں سے یہاں آئے. تو وہاں جاتا ہے, ہدف کچھ دوسرا تھا, البتہ دین حنیف پہ یہ تھا. جب وہاں جاتا ہے رات کو دروازہ بند ہونے لگتا ہے تو کلید بردار کہتا ہے بھائی نکلو, تو اس نے کہا نہیں میں آج یہیں رہنا چاہتا ہوں, خوب عبادت کرنا چاہتا ہوں.
صحیح.
اس کے بعد اس نے خراب کاری کی اس میں اندر,
اس میں توڑ پھوڑ کی,
اور نجس کیا.
اچھا.
اب جب نجس کیا اس معبد کو, تب صبح کو جب یہ خبر کلید بردار کو پہنچی تو اس نے منتقل کیا اس خبر کو ابرہے کے پاس. جب ابرہے نے یہ سنا تو اس کو غیظ آ گیا, غصہ آ گیا.
جی.
کہا ایسا کیوں ہوا, ہمارے معبد کو, ہماری عبادت گاہ کو کس کیوں نجس کیا اس نے, آخر وجہ کیا تھی؟ پھر وہ تو بھاگ گیا واپس خانہ کعبہ مکے میں واپس آ گیا.
صحیح.
لیکن اس کا انتقام لینے کے لیے اس نے اتنا بڑا لشکر بنایا اور کہ خانہ کعبہ کو مسمار کیا جائے, لیکن ایسا کچھ نہیں ہو پایا.
جی
جی
جی بہت شکریہ. قبلہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں, گفتگو چل رہی تھی ولادت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی.
جی.
اسم گزاری کے حوالے سے آپ کچھ روشنی ڈالیے کہ حضور کا نام کیسے ہے, یہ جو اسم پاک محمد ہے یہ کس طریقے سے رکھا گیا؟
عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ چند ماہ پہلے, 6 ماہ کا عرصہ تھا کہ پہلے جناب عبداللہ
جی
فوت ہو چکے تھے, اور جب یہ خبر ولادت کی دی جاتی ہے جناب آمنہ کے توسط سے کہ آپ جا کے بتائیں ان کے دادا کو, چونکہ والد نہیں ہے تو دادا کو خبر دی جائے,
بالکل
جب دادا کی دی تو وہ بہت خوش ہوئے.
صحیح.
اور اس بچے کو اپنے پاس لے کے آئے.
جی.
یہاں سے ان کو یہ بات یہاں سے بتاتا چلوں کہ یہ تقریباً جو عام الفیل کا واقعہ ہوا اس کے 5 راتوں کے بعد کا واقعہ ہے.
جی جی بالکل.
ولادت جو ہے وہ 5 دن کے بعد, اس جو اتنا عظیم واقعہ ہوا اس کے بعد ولادت ہوئی.
جی.
اور جناب آمنہ علیہ السلام نے, سلام اللہ علیہا نے یہ خبر ان تک پہنچائی, اور جب یہ پہنچی تو انہوں نے کہا اس بچے کو لایا جائے, اور بہت خوش ہوئے اس کو لے کے, اور خانہ کعبہ کے پاس گئے, اور اس عظیم جو عمارت جو ان کے پاس مقام جو عظمت والا تھا وہاں اس کے پاس جا کے گڑ گڑا کے روئے, اور اس بچے کے حق میں دعا کی, اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ نہ صرف اللہ تعالیٰ نے اس خانہ اپنے گھر کو بچایا, ہم پہ اتنا لطف و کرم کیا, اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چونکہ نور دیکھ رہے تھے اس کے اندر, مواحد تھے سب یہ لوگ, اور اس مواحد ہونے کی وجہ یہی تھی کہ جب ابراہ سے پوچھا تو کوئی اور تقاضا نہیں کیا.
جی جی.
اور اپنے اونٹوں کے لیے گئے تو ابراہ کو بڑا غصہ آیا.
جی.
تو انہوں نے کہا نہیں, ان للبیت ربا, گھر جو ہے اس کے لیے کوئی خدا موجود ہے,
اللہ مالک ہے,
مالک ہے, میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں,
بالکل
گھر کا مالک ہے, اسی مالک کا شکرانہ کے طور پہ وہاں پہ آئے اور قربانی دی گئی, گوسوان وہاں پہ ذبح ہوئے.
جی.
اور پھر جو قریش کے جو بڑے بڑے سردار تھے.
جی.
ان سب کو دعوت نے بلایا گیا, وہاں پہ ایک بہت بڑی ایک دعوت ہوئی.
جی.
اور اسی دعوت کے اندر پھر آپ نے ان کا نام محمد اختیار کیا, اللہم صلی اللہ علی محمد وعلی محمد, چونکہ یہ مرسوم نہیں تھا یہ.
جی.
نام عربوں میں تو سب نے اعتراض کیا کہ یہ آپ نے کیا نام ان کا رکھا ہے, چونکہ اس سے پہلے جو جناب کچھ روایات میں ملتا ہے, تاکہ تبری میں بھی ملتا ہے کہ جو جناب آمنہ تھیں وہ ان کا نام احمد رکھ چکی تھیں,
اور اس کے بعد یہاں پہ جب دوبارہ اسم اور جب بیان کیا گیا اور ان کو دیا گیا کہ آپ ان کے سرپرست اور متولی ہیں بچے کے, چونکہ باپ کے بعد دادا کی باری ہے, جی. تو آپ نے ان کا نام محمد رکھا, اور عربوں نے پوچھا یہ محمد آپ نے کیوں رکھا؟ انہوں نے کہا اس لیے تاکہ عرب و عجم ان کی عزت کریں, اور اللہ تعالیٰ نے اس جو ہمیں مقام عطا کر دیا, جی. ہمیں بچا کے, اس کعبہ کو بچا کے ہماری اتنی عظمت, انشاءاللہ یہ بچہ جو ہے اس کی بھی سب لوگ عزت کریں گے اور یہ تعریف شدہ ہوگا, محمود قرار پائے گا,
جی.
اور اس کے ساتھ ہی ہم اگر دیکھیں تو قرآن مجید میں بھی دونوں ناموں کا ذکر کیا گیا ہے. سورہ صف میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو احمد کے نام سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کیا گیا ہے,
جی.
اور اگر ہم باقی دیکھتے ہیں تو میرے خیال میں چار جگہ پہ ایسا ہے کہ سورہ آل عمران ہے,
جی,
سورہ محمد خود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم,
جی.
سورہ فتح اور سورہ احزاب, ان چار صورتوں میں آپ کا نام محمد کہہ کے اللہ تعالیٰ نے اس میں یاد کیا اپنے اس عظیم نبی کو,
جی.
اور یہ جو دونوں نام رکھے گئے ایک دادا کی طرف سے ایک والدہ کی طرف سے, اللہ تعالیٰ نے دونوں کو پسند فرمایا,
جی.
اور تقریباً عام الفیل کے 7 سال کے بعد, جی. آپ کی جو والدہ ہیں جناب آمنہ وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں, ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے, اور آپ کی جو پرورش ہے وہ
دادا کے زیر سایہ.
دادا کے
بہت شکریہ, جزاک اللہ, آپ سے یہی پر ہم خدا حافظی کریں گے, اجازت چاہتے ہیں آپ سے.
شکریہ
محمد عباس صاحب, آپ کے بھی بہت شکر گزار ہیں, آپ سے بھی یہیں پر اجازت چاہتے ہیں, خدا حافظ.
خدا حافظ.
ناظرین, آپ کے بھی بہت شکر گزار ہیں, پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہے, امید ہے کہ ہر پروگرام کی طرح یہ پروگرام بھی آپ نے پسند کیا ہوگا. الحمدللہ ہماری آج کی گفتگو بہت اچھی رہی, ایک تو اس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مختصر طور پر تذکرہ, اسی طریقے سے جو عام الفیل یعنی سال ہاتھیوں والا سال جو تھا اس کے جو واقعات ہیں ان کی طرف بھی اختصار سے اور مختصر طور پر اشارہ ہوا. بس آپ سے بھی یہاں پر اجازت چاہتے ہیں, اپنا خیال رکھیے گا, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ, فی امان اللہ.
سامعین, پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, دعا مومن کا ہتھیار, دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے, اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے, غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے, کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت, عزت, قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے, اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی, فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے, اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت, حسد, حرص, دنیا کی محبت, مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ, اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں, اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین, ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے, آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں, تو آئیے سنتے ہیں.
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء اللہ وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.